جی
دو صحابہ نے پانی مل جانے پر تیمم سے پڑی ہوئی نماز نہ لوٹائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے فرمایا اسبت سنتا و جزاءت کا صلاتک, دوسرے سے فرمایا لک الاجر مرتین.
یہ ابی داؤد شریف کی روایت ہے کتاب الطہارہ میں ہے کہ دو صحابی کسی کام کے لیے گئے, راستے میں ان کو نماز پڑھنے کا وقت آ گیا مگر پانی نہیں تھا, تو انہوں نے تلاش تو کی, پانی نہ ملا, تو بالآخر نماز پڑھ لی. قدرتن نماز پڑھنے کے بعد جب تھوڑی دور آگے گئے تو اچانک کہیں سے پانی کا بندوبست ہو گیا. جب بندوبست ہو گیا تو ایک ان میں سے کہنے لگا کہ بھائی چونکہ اب پانی آ گیا ہے اور وقت موجود ہے, ہمیں وضو کر کے نماز پھر لوٹانی چاہیے. دوسرے کا کیا مطلب, ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے جب ایک دفعہ نماز پڑھ لی تو اب ہو گئی, اب نہیں لوٹانے کی ضرورت. تو ایک نے اس پر عمل کیا اور دوسرے نے اس پر عمل کیا. پھر بعد میں انہوں نے آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات کہی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے ایک کو کہا جس نے کہا تھا کہ بھئی میں نے پڑھ لی میری نماز ہو گئی, فرمایا ہاں تو نے سنت کو پا لیا تیری نماز ہو گئی, لیکن جس نے دوبارہ وضو کر کے نماز کو لوٹا لیا تھا فرمایا لکل اجر مرتین, تجھے دگنا اجر ملے گا. تو معلوم ہوا کہ فقیہ اگر کسی معاملے میں اجتہاد کرے گا تو اگر خطا بھی کر بیٹھا تو ایک اجر ضرور ملے گا, اور اگر ثواب پہنچ گیا تو اس کو دو اجر اس وقت ملے گا. تو یہ حدیثیں بھی بتا رہی ہیں کہ ہمارے مشائخ نے اور فقہا نے جو یہ باتیں کہی ہیں ان کی بنیاد یہاں سے بنتی ہے. تو فقیہ جب بھی نیک نیتی کے ساتھ اپنی طرف سے پورے چیزوں کو سامنے رکھ کر ایک فیصلہ کرتا ہے تو اگر اس کا فیصلہ وہ خطا تھا پھر بھی ایک ثواب ملے گا, اور اگر ثواب تھا پھر تو اس کو دگنا اجر ملے گا. جی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زانیہ باندھی کو درے لگانے کا حکم دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے حاملہ دیکھ کر حد جاری نہ کی.
نبی علیہ السلام نے بھیج دیا تھا, پتہ چلا جی کہ حاملہ ہے, فرمایا جاؤ اس پر حد جاری کرو. جب حضرت علی عنہ گئے انہوں نے دیکھا کہ وہ تو حاملہ ہے تو انہوں نے حد جاری نہیں کی. اب یہاں دیکھیے, ظاہر میں اگر دیکھیں تو ظاہر حکم کی مخالفت نظر آ رہی ہے, مگر نہیں, مخالفت نہیں ہے. انہوں نے منشا کو پہچانا کہ محبوب کا مقصد یہ تھا کہ بھائی اگر اس نے یہ گناہ کیا ہے تو لگاؤ, لیکن اگر ان کو یہ اس وقت علم ہو جاتا کہ وہ اس وقت حمل کی حالت میں ہے تو محبوب خود ہی منع فرما دیتے. چنانچہ انہوں نے حد جاری نہ کی, واپس جا کے بتایا تو نبی علیہ السلام نے پھر آگے سے کیا جواب دیا؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنت اترکھا حتی تتماثر, تم نے اچھا کیا اسے بچا جانے تک مہلت دو.
تم نے اچھا کیا. اب دیکھیں, حالانکہ وہ ظاہر میں وہ کام نہیں کر رہے مگر محبوب فرماتے ہیں تم نے اچھا کیا. اس کا مطلب ہے ان کا یہ سٹیپ لینا نبی علیہ السلام کی منشا کے بالکل مطابق تھا, منشا نبی کے مطابق تھا. تو اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ حدیث پاک کو پڑھ کر اس کی منشا کو انسان سامنے رکھ کر پھر اس کے اوپر عمل کرے.
ظاہر نص کے باوجود حالات کی رعایت. والسارق والسارقۃ فقطعوا ایدیہما, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے موقع پر ہاتھ کاٹنے سے روک دیا. نہا ان تقطع الایدی فی الغزو.
اب دیکھیں, حکم خداوندی ہے کہ السارق والسارقۃ فقطعوا ایدیہما, کہ چور مرد ہو یا عورت ہو ہاتھ کاٹ دو, حکم خدا ہے, نص ہے, نص قطعی ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کے موقع پر چوری کرنے والوں پر اس حد کو جاری کرنے سے روک دیا. کیوں روک دیا؟ حکمت یہ تھی کہ اس موقع پر اگر اس پر حد جاری کریں گے تو یہ بندہ دشمن کے ساتھ جا ملے گا اور مسلمانوں کے لیے زیادہ نقصان کا سبب بن جائے گا. تو باوجود اس کے کہ حکم خدا موجود تھا, محبوب نے وقت کی حالات کی رعایت فرما لی. انہوں نے منشاء خدا کو پہچان لیا تھا کہ منشاء خدا یہ تھا کہ ان کو تم سزا دو تاکہ دوسرے عبرت پکڑیں, مگر ایسے موقع پہ سزا نہ دو جو الٹا دوسرے مسلمانوں کے لیے مصیبت بن جائے. کیونکہ ایک آدمی اگر اپنی صفوں سے نکل کے دشمنوں کے ساتھ جا ملے تو وہ تو پتہ نہیں دشمنوں کو کیا راز بتائے گا اور ہزاروں مسلمانوں کے شہید ہونے کا سبب بن جائے گا. تو حالات کی رعایت خود محبوب نے بھی فرمائی. تو معلوم ہوا کہ یہ نبی علیہ السلام کا اپنا بھی طریقہ تھا اور صحابہ کا بھی طریقہ تھا کہ وہ حکم خداوندی کو یا حکم نبی کو سن کر سمجھ کر منشا کو سامنے رکھ کر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. تعمیل کرتے تھے مگر سوچتے تھے کہ منشا ان کی کیا ہے. اس منشا کو پہچاننا حقیقت میں اسی کا نام فقہ ہے.
اس سے معلوم ہوا کہ حکم پر عمل کے لیے بھی عقل سمجھ کی ضرورت ہے.
عقل سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو آدمی عقل سمجھ کے بغیر حکم سن کے بھاگ پڑتا ہے وہ کئی دفعہ ڈانٹ کھایا کرتا ہے.
چھٹی مثال, حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ ذات السلاسل میں جنابت ہونے پر سردی کی بنا پر تیمم سے نماز پڑھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا عمر صلیت باصحابک وانت جنب. عرض کیا, قرآن مجید میں ہے, لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ یہ سن کر فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یقل شیئا.
تو اب دیکھیے کہ سردی کی رات تھی اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہانے کی ضرورت پڑ گئی, لیکن ٹھنڈک کی وجہ سے ان کو یہ بھی خوف تھا کہ میں بخار ہو جائے گا, بیمار ہو جاؤں گا اور میری تو موت واقع ہو سکتی ہے. تو انہوں نے تیمم کر لیا, اور ادھر چونکہ وہ امیر تھے ان کو نماز بھی پڑھانی پڑی تو انہوں نے جماعت بھی پڑھا دی. ماشاءاللہ, جب نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ عمر تو نے اپنے دوستوں کو نماز پڑھائی اور تو جنب کی حالت میں تھا. انہوں نے آگے سے کہا کہ اللہ کے نبی, میں نے اللہ کا فرمان پڑھا ہے, لا تقتلوا انفسکم, اپنے جانوں کو قتل نہ کرو, ان اللہ کان بکم رحیما. تو نبی علیہ السلام نے یہ سن کر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا بلکہ فداہی کا رسول اللہ, رسول اللہ ہنس پڑے, مسکرا پڑے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام خوش ہوئے کہ اس شاگرد کو میں نے جو تیار کیا تھا کہ تم منشا کو پہچانو پروردگار کی, اس نے پہچان کر اس پر عمل کیا ہے. تو اب نتیجہ کیا نکلا اس پورے درس کا؟ نتیجہ کہ مندرجہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے پیش آنے والے مسائل میں کئی مرتبہ اجتہاد کیا اور نبی علیہ السلام کی زندگی میں اجتہاد کیا. اور جب نبی علیہ السلام کو معلوم ہوا تو آپ نے کبھی خوشی کا اظہار فرمایا اور کبھی خاموشی اختیار فرمائی. یعنی اگر تو ان کا اجتہاد ثواب تھا تو خوشی کا اظہار فرمایا, اور اگر وہ خطا تھا تو آپ نے خاموشی اختیار فرمائی, چونکہ ایک اجر تو اس کو بھی ملنا تھا.
مثال, حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ
اب ایک مثال سے ذرا سن لیجئے کہ بھئی مجتہد کی کیسے ضرورت ہوتی ہے.
حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک روز میں میں اور عطا اور طاؤس رحمۃ اللہ علیہ اور اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے. ایک شخص نے آ کر پوچھا کہ جب میں پیشاب کرتا ہوں تو مائع دافق نکلتا ہے, کیا
یعنی پیشاب کے بعد کچھ قطرے نکلتے ہیں جسم سے جس سے کہ بچے کی ولادت ہوتی ہے,
کیا اس سے غسل واجب ہوتا ہے؟ ہم نے پوچھا, کیا یہ وہی مائع دافق ہے جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے؟ اس نے کہا ہاں. ہم نے کہا غسل کرنا واجب ہے. وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر چلا گیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قریب نماز پڑھ رہے تھے. جب نماز سے فارغ ہوئے تو اکرمہ سے کہا اس شخص کو بلاؤ, وہ آ گیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ہم سے پوچھا, کیا تم نے قرآن سے فتویٰ دیا؟
اب دیکھیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت جیسے نبی علیہ السلام نے صحابہ کی تربیت فرمائی تھی, ان کو اجتہاد سکھایا تھا, فقہ سکھائی تھی, اسی طرح صحابہ نے پھر اپنے شاگردوں کو بھی وہی علم سکھایا. اب دیکھیے کہ ابن عباس نے نماز پڑھ رہے تھے, شاگردوں نے جواب دے دیا, وہ چلا گیا. نماز کے بعد فرض فرمایا اس کو بلاؤ. جب وہ آ گیا تو اس کو بلا کر پھر اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم نے جو جواب دیا, تو پہلی بات کیا پوچھی کہ کیا تم نے قرآن سے فتویٰ دیا ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ نہیں. کیا حدیث سے فتویٰ دیا ہے؟ ان کا نہیں. کیا صحابہ کے قول سے فتویٰ دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا کس کے قول سے فتویٰ دیا ہے؟ ان کا جی ہم نے اپنی رائے سے اجتہاد کی ہے. تو جب یہ کہا تو فرمایا لذالک یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایک فقیہ ہزار عبادت گزاروں سے زیادہ شیطان کے اوپر بھاری ہے. پھر آپ نے اس آدمی سے خود سوال و جواب شروع کیے, یعنی اپنے شاگردوں کو جھاڑا نہیں ہے کہ بھئی تم نے یہ کیا کیا, نہیں, انہوں نے اپنی مثال کے مطابق پورا جواب دیا تھا مگر ٹھیک جواب نہیں تھا. اب آپ نے اس بندے کو بلا کے پوچھا کہ بھئی یہ بتا کہ کیا اس وہ پانی نکلتا ہے تو اس وقت تمہیں شہوت ہوتی ہے؟ اس نے کہا جی نہیں شہوت تو مجھے نہیں ہوتی. آپ نے پوچھا کیا اس پانی کے نکلنے کے بعد عضو میں ڈھیلا پن آ جاتا ہے یعنی تم اپنی شہوت کو ریلیکس فیل کرتے ہو؟ اس نے کہا جی نہیں. فرمایا تو وہ تو پیشاب کی مانند ہے, اس سے تو پھر تم پر غسل فرض نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا اس صورت میں تیرے لیے وضو کافی ہے. اب جب یہ بات آپ نے کہی تو اس سے ہمیں چار باتیں سامنے آئیں. پہلی بات تو یہ سامنے آئی کہ علم کے مآخذ کتنے ہیں؟ چار ہیں. چونکہ انہوں نے پہلا کوشچن پوچھا تھا قرآن سے فتویٰ دیا, یہ پہلا مآخذ. حدیث سے فتویٰ دیا, یہ دوسرا مآخذ. صحابہ کے قول سے فتویٰ دیا, یہ تیسرا مآخذ. اور یہ رائے اور قیاس, یہ چوتھا مآخذ. تو علم کے کتنے مآخذ ہیں؟ چار مآخذ ہیں. ایک تو ہمیں اس کا پتہ چل گیا. دوسرا پتہ یہ چلا کہ اب ان کے جواب میں شاگردوں نے آگے سے کوئی بات نہیں کی کہ جی آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں, نہیں, انہوں نے اس کو قبول کیا. تو عالم کو چاہیے کہ وہ عالم کی پیروی کرے, جو اس سے بھی بڑا عالم ہے وہ اس کی پیروی کرے, اس کے بات کو قبول کرے. تیسرا پتہ یہ چلا کہ مجتہد کے قول پر اعتماد کرنا چاہیے, دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ شاگردوں نے ان سے تو دلیل نہیں پوچھی کہ حضرت ہم سے تو چار سوال پوچھے تھے, آپ بتائیں آپ کس دلیل پر یہ کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے تو مجتہد کے قول پر اعتماد کر لینا. اور آگے چوتھا کہ اگر قیاس نص سے ٹکرائے تو معیوب ہوتا ہے ورنہ اچھا ہوتا ہے. ہر قیاس برا نہیں ہوتا, قیاسن سیئا, جو برا قیاس ہو وہ برا ہوتا ہے, ورنہ تو قیاس اچھا ہوتا ہے.